هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 21 پارے کا مطالعہ کریں گے. قرآن مجید کا پڑھنا ہر لحاظ سے باعث برکت ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے اس کا حق ادا کرنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں. تو گویا اس کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو اس کا حق دیتے ہوئے پڑھیں. اور اس کے پڑھنے کے حقوق کیا ہے؟ کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی صحیح طریقے پر ہو، اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور پھر اس کو پڑھ کر دوسروں کو بھی سنایا جائے. جیسا کہ ہم اس پارے کے شروع میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا کہ آپ کتاب پڑھ کر سنائیے. تو ارشاد باری تعالی ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم بناتے ہو، جو تم کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، پڑھ کر سنانا، اور اس میں سمجھنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی، آپ کے اوپر یہ بات فرض کے درجے میں تھی، تو آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانے کے ذریعے کیجئے. لوگوں کو بتائیے کہ ان کے رب نے ان کی طرف کیا نازل کیا ہے، انہیں اس زندگی میں کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سی چیزیں انہیں اچھے انجام کی طرف لے جانے والی ہیں، اور کون سی چیزیں برے انجام سے دوچار کرنے والی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے. تو قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا اور پھر نماز کی ادائیگی، یہ ایسے کام ہیں جن کے ذریعے انسان کا اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. انسان ایک ایمانی اور شعوری سطح پر زندگی بسر کرتا ہے، اس کو روحانی زندگی کا لطف حاصل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بہرحال ایک پیغمبر کی حیثیت سے یہ ذمہ داری تھی، لیکن آپ چونکہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، تو آپ کے بعد آپ کی امت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے اور نمازوں کی پابندی کرے. نماز کی پابندی کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں اور برائی سے روکتی ہے. یعنی نماز کے اندر ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ انسان اگر واقعی صحیح معنی میں نماز ادا کرے، شعوری طور پر اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر یہ اقرار کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرے، پھر اللہ کے آگے جھک جائے اور جھک کر اللہ کی پاکی بیان کرے، پھر سجدے میں چلا جائے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، تو جو شخص دن میں 5 بار پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے، تو یقیناً اس کے اندر ایک توازن بھی پیدا ہوتی ہے، ایمانی قوت بھی پیدا ہوتی ہے. یہ قوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسے بے حیائی کے کاموں سے دور کرتی ہے، اس سے نفرت دلاتی ہے اور دیگر برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا اور چوری بھی کرتا، تو آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی، یعنی اگر وہ نماز صحیح طور پر ادا کرتا رہے گا تو ایک دن برائیوں سے بچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یعنی تلاوت قرآن مجید، نماز کا قیام اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت ایک مخصوص وقت میں کی جاتی، اسی طرح نماز بھی اپنے مخصوص اوقات میں پڑھی جاتی، لیکن اللہ کا ذکر ہر لمحے کیا جا سکتا ہے۔ یہ انفارمل وے ہے اللہ کی یاد کا، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے کا، اور اللہ کی یاد دل کو آباد رکھتی ہے، غم سے محفوظ رکھتی ہے، انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، جس کو ذکر کی توفیق ہو جائے، ذکر نصیب ہو جائے، اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ اور اللہ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو، جو تم بناتے ہو، تمہاری ساری مصروفیات، مشغولیات، تمہارے کام، تمہارے مشغلے، سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ گویا انسان خواہ اللہ کی کتاب پڑھے، یا نماز کی حالت میں ہو، یا اس کی زبان ذکر سے تر ہو، یا پھر دنیا کے کوئی کام کاج کر رہا ہو، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور اگر یہ کام صحیح طریقے پر کیے جائیں، اچھی نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کی بہترین جزا بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، یعنی ناصحانہ انداز ہو، حکیمانہ انداز ہو، مناظرہ نہ ہو، بحث، جدال، جھگڑا نہ ہو، اور اس میں سختی اور درشتی نہ پائی جائے، تاکہ بات دوسرے کے ضمیر کو جگائے نہ کہ اس کی انا کو۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کریں، تو ان کے ساتھ انسان باوقار انداز میں بات کرے، فرم طریقے سے بات کرے، اور ان کو ان کے ظلم سے روکے، کیونکہ اگر مخاطب کا رویہ مختلف ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ بھی مختلف طریقے سے کرنا ہوگا۔ لیکن عام حالات میں انسان نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بات کرے، خواہ کسی بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ ہی کیوں نہ بات کر رہا ہو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا تھا کہ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ تو کسی کو بھی بات کرنے یا اللہ کی بات بتانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ وہ بات اس کے فائدے کی ہو، اس کے دل میں اتر جائے، اس کے لیے رہنمائی کا باعث ہو۔ یہ نہیں کہ انسان صرف اپنا سچا ہونا ثابت کر کے دوسرے کو صرف لاجواب کرنے کی ٹھان لے، یہ کافی نہیں، کیونکہ دین کو دوسرے تک پہنچانے کا مقصد دوسرے کو لاجواب کرنا نہیں ہے، ایسا جواب دینا ہے کہ جس سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ ہاں، جو ظلم کا طریقہ اختیار کریں، بات نہ مانے، پھر ان کی اپنی قسمت۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان سے کہیے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی، یعنی کامن گراؤنڈز پہ بات کیجئے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدْ، ہمارا اختلاف کس بنا پہ، جھگڑا کس بات کا، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے مسلم ہیں، یعنی ہم سب کا ایک ہی طریقہ زندگی ہے، کہ ہم سب اللہ کے فرما بردار بنے، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لائے ہیں، یعنی عبداللہ بن سلام وغیرہ، سب تو نہیں لیکن کچھ، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی اہل مکہ میں سے اور اس کے علاوہ دیگر اہل کتاب میں سے، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں، یعنی جو لوگ تعصب کا شکار ہیں، حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ نہیں مانتے، ورنہ یہ کتاب تو صاف صاف سمجھ آنے والی ہے، یہ آیات تو سب کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، 40 سال تک آپ نے کبھی پڑھنے لکھنے کا کام نہیں کیا، آپ تو امی تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے کہ انہوں نے 40 سال تیاری کی اور اب یکا یک کتاب پیش کرنا شروع کر دی۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہو کہ ایک امی شخص اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہا ہے جس کی پہلے سے اس بارے میں کوئی نالج نہیں، نو ہاؤ نہیں، کوئی پریکٹس نہیں، تو یہ اچانک یکا یک کہاں سے آ رہا ہے؟ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ کلام کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ بہت ہی پاکیزہ کلام ہے اور پاکیزہ ہستی کی طرف سے ہے۔ اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہو، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر، اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنی بڑی نشانی ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے کافی ہے، تو اس کے علاوہ انہیں اور کیا نشانی چاہیے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں، یعنی ان کا اپنا نقصان ہے، اینڈ آف دا ڈے وہ خود اپنے کیے کی بھگتیں گے۔ یہ لوگ تم سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتا چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ یعنی دیر نہ، انہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، عذاب آنے میں دیر نہیں، جب آ گیا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں اور بہت ہی سخت قسم کا ہوگا۔ پھر فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندے جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعت، میری زمین بہت وسیع ہے، فإیای فعبدون، بس صرف میری ہی تم عبادت کرو۔ یعنی اگر ایک زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور ایک جگہ پر تم اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے تو اللہ کی عبادت نہیں چھوڑو، وہ جگہ چھوڑ دو، اللہ کی اور بہت بڑی زمین ہے، کہیں اور چلے جاؤ، لیکن اپنے رب کے ساتھ رشتہ کاٹو نہیں۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے، یعنی اپنی جان کی بھی فکر نہ کرو، کیونکہ جان تو آنی جانی ہے، اور اصل بات ہے اللہ کو راضی کرنا، اس کی فکر کرو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل کیے ہیں نیک، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہجرت کرنے میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ معاش کی فکر ہے، کہ ہم اگر اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنی زمینیں چھوڑ کر جائیں گے تو جس نئی جگہ پر جائیں گے وہاں پر ہمارے کھانے پینے کا روزی کمانے کا ذریعہ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو کون رسک دیتا ہے, کیا یہ جانور اپنا رسک ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں, وہ تو خالی ہاتھ گھروں سے نکلتے ہیں صبح اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں, دن بھر کی کوشش سے وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کٹھا کر لیتے ہیں کہ جس سے ان کا پیٹ بھر جائے. اس لیے اس فکر میں اپنے دین کو مت چھوڑو. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں, اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے, یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے, کہو الحمدللہ, مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون, اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے, کاش وہ جانتے ہوتے. یہاں دنیا کی زندگی کو کھیل اور دل بہلانے سے تشبیہ دی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے بچے سارا دن مثلا باہر گھر سے باہر کھیل رہے ہوں اور کبھی کھلونوں سے کھیلیں یا مٹی سے کھیلیں یا کسی اور چیز سے کھیلیں, تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے, تھک ہار کے گھر واپس آتے ہیں, کیا کما کے لاتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں, کچھ بھی نہیں سفایا تھکاوٹ کے, اور واپس آ کے کتنے چڑچڑے ہو رہے تھے, رو رہے ہوتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح انسان اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے, یہاں وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تھک رہا ہے, جب بہت کچھ کما بھی لے تو موت کے وقت ساتھ کیا لے کے جائے گا سوائے دنیا کی تھکاوٹ کے, ساتھ تو کچھ بھی نہیں جائے گا, خالی ہاتھ ہوگا. ہاں صرف وہ ساتھ ہوگا جو اس نے جانے سے پہلے آگے بھجوا دیا تھا, آگے پارسل کر دیا. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم تھک رہے ہیں اور جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں ان کا ہماری آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. اگر وہ صحیح کام ہے جن کے پیچھے ہم تھکتے ہیں تو ہمیں صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر کرنے چاہیے تاکہ آخرت میں اس کا اجر ملے, اور اگر وہ غلط کام ہے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے, اور اگر نہ وہ غلط ہے نہ صحیح ہے, ایسے ہی بیکار ہے, کچھ خاص فائدہ نہیں ہے, صرف دل کا بہلاوا, تو وہ بھی ورث نہیں. کیونکہ جس وقت میں انسان بہت کچھ کما سکتا ہو اس میں صرف ایک غیر فائدہ مند ایکٹیویٹی کیوں کرتا رہے. تو یہ زندگی ہمیں سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے کیونکہ اصل زندگی کل شروع ہونے والی, جس کے لیے سامان آج تیار کرنا ہے, لیکن آج انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں, پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا, کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا حالانکہ ان کے گرد و پیش سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یعنی مکہ میں امن ہی امن ہے اور باقی عرب جو تھا اس وقت اس میں سخت بدامنی تھی, کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ ان کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے رستے دکھائیں گے, اور یقیناً اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہی ہے. یعنی جو لوگ حق کو پانے کے لیے, ہدایت کو پانے کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے, کوشش کریں گے, جدوجہد کریں گے, جہاد کریں گے, اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اپنا راستہ ضرور بضرور دکھائے گا. انہیں ہدایت دے گا، سیدھی راہ پہ لے جائے گا، اور اللہ کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہوگی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے. سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم، الف لام میم. غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بدع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ظہور اسلام کے وقت دو بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاورز، جن کے درمیان اکثر کشمکش رہتی تھی. ایک طرف مسیحی تھے یعنی رومی، اور دوسری طرف مجوسی یعنی ایرانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد 603 ہجری میں ایران نے روم پر حملہ کیا، اور اس حملے میں ایرانی کامیاب ہو گئے اور رومی مغلوب ہو گئے. یروشلم پر ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 624 ہجری میں رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ گئے. اس بات کی پیشن گوئی اس وقت کی گئی تھی جبکہ بظاہر اس کے کوئی چانسز نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جو تدبیر تھی وہ غیر محسوس طریقے سے عمل میں آ گئی. یہ وہی وقت تھا جب دوسری طرف مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی تھی. مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور اس کے برعکس مشرکین جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں جو کہ اس وقت مجوسی تھے، آگ پرست تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایسی پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہے، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ وہ واقعی واقع ہو کر رہی، سامنے آ گئی. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آج جو لوگ مغلوب ہیں وہ کل چند سال کے بعد غالب آ جائیں گے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. یہاں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، اس لیے انسان کو جب نعمت ملے تو اس پر اکڑے نہیں، اور جب کوئی تکلیف آئے تو اس پر بے صبرپن نہ کرے، ناشکرپن نہ کرے، بلکہ ہر حال کو اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے ایکسپٹ کرے، اور اس میں اپنے رویے کو اور معاملے کو درست رکھے. تو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آج کی مغلوب قوم غالب آ جائے گی، اور اس وقت مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے، یعنی دوری خوشی سے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فتح عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور ہم نے دیکھا کہ واقعی خلاف ورزی نہیں ہوئی، بات حرف بہر سچ ہوئی. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، اس لیے وہ ظاہر کے مطابق اپنی رائے دیتے رہتے ہیں، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، یعنی مانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قوم عاد، سمود وغیرہ، جو ان کے راستوں میں ہی برباد شدہ بستیاں کھنڈرات کی شکل میں موجود تھی، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، یعنی اہل مکہ سے. انہوں نے زمین کو خوب خوب ادھیڑا، یعنی اس میں زراعت کی، اس میں اور عمارتیں بنائی اور خوب دنیاوی ترقی کی. وہ امروہا، اور اسے اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا، یعنی اہل مکہ نے اتنی ترقی نہیں کی. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، یعنی اللہ کی بات نہ مان کر، حق کو قبول نہ کر کے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اور جب وہ ساتھ یعنی قیامت برپا ہوگی، اس دن مجرم حق دھک رہ جائیں گے، یعنی پریشان ہو جائیں گے، ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے، گم سم ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کے خود انکاری ہو جائیں گے، کیونکہ وہ وہاں ہوں گے بھی نہیں، کام بھی نہیں آئیں گے، کوئی مدد بھی نہیں کریں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی یعنی قیامت آئے گی، اس دن انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. یہ گروہ کس بنا پر ہوں گے؟ رنگ نسل قوم کی بنا پر نہیں، یہ گروہ ہوں گے انسان کے عمل اور اخلاق کی بلندی کی بنیاد پر، کہ جو جس طرح کے اعمال لے کر آئے گا اسی طرح کے گروہ میں شامل ہو جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو لیکن جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے کام کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ایک باغ میں شاداں و فرحا رکھے جائیں گے، یعنی خوش رہیں گے جنت میں. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، پس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے، یعنی دن جو جو اپنی کروٹ بدلتا جاتا ہے، سورج آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ہر تبدیلی کے موقع پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، یعنی نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں یہاں. وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشروں کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو، آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی، یعنی دونوں بظاہر مختلف ہیں لیکن ایک ہی نو سے تعلق رکھتے ہیں، انسان ہیں، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. نیک بیوی اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہوتی ہے، اور اسی طرح شوہر بھی بیوی کے لیے. اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے زیادہ کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے حق میں بہتر نہیں پائی گئی، کیونکہ نکاح کے بعد جو محبت ایک دوسرے سے ہوتی ہے وہ وفاداری پر مبنی ہوتی ہے، پیور ہوتی ہے، اور خیر بھلائی پر مبنی ہوتی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی گلٹ نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہ محبت ہی باعث اجر ہے. شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوتے ہیں. اور رحمت پیدا کر دی. اب آپ دیکھیے، شوہر جو بیوی پہ مال خرچ کرتا ہے، سارا دن کما کے لاتا ہے، گھر بناتا ہے، گھر کی ضروریات فراہم کرتا ہے، تو یہ ایک رحمت ہے اس کی اپنی بیوی پر. اور اسی طرح بیوی شوہر کے آنے پر گھر کو اس کے لیے باعث امن بناتی ہے، گھر کا انتظام بہترین طریقے سے چلاتی ہے، تو یہ بھی اس کی رحمت کی نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا، ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر غصہ اور ناراض ہو تو وہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان جو ایک پاکیزہ رشتہ رکھا ہے اس کی بنا پر دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ساتھی ہیں اور ایک دوسرے کی جذباتی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی زمین پر کتنے مختلف رنگ پیدا کیے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سکن کے کلرز بلکہ آنکھوں کے کلرز کیسے کیسے رکھے ہیں، یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں، اور پھر اسی طرح سب کی بولیاں فرق ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا، یعنی دن کو قیلولہ کرنا، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور تما کے ساتھ بھی، یعنی اس سے ڈر بھی لگتا ہے لیکن امید ہوتی ہے کہ اس سے خیر آئے گی، یعنی بارش آئے گی، فصلیں پکیں گی، اور ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اتنی بارش نہ آ جائے کہ ہر چیز ہی بہا کے لے جائے۔ اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے، یعنی جیسے پودے نکل آتے ہیں برسات کے بعد فوراً، اسی طرح قیامت کے دن بس ایک آواز پر تم سب اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں، وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے، پہلی بار جس نے بنایا وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، اس کے لیے تو پہلی بار بھی مشکل نہ تھا تو دوبارہ کیوں مشکل ہوگا۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے،